الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24. پچھلے درس میں آیت نمبر 22 پر بیان ہوا تھا کہ اللہ نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہو تو اس کی تمنا مت کیا کرو. آگے فرمایا وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ والدین اور رشتہ دار جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں وراثت میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنایا ہے، ان کو وراثت میں حصہ ملے گا. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور تم میں جو لوگ آپس میں معاہدہ کر لیں تو ان کو بھی ان کا حصہ دو. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اس کو عقد موالات کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو انصار اور صحابہ میں معاہدہ ہوا کرتا تھا، ہر چیز میں شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ وراثت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جو رشتہ دار ہیں وہ اللہ کی نظر میں زیادہ حقدار ہیں وراثت کے. ابتدا میں یہ حکم تھا لیکن بعد میں منسوخ کر دیا گیا. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ تم اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہو یا صرف یہ احکام کتابوں میں لکھنے کے لیے، مدرسوں میں پڑھنے کے لیے اور اخباروں میں پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہیں، عمل کے لیے نہیں ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کیونکہ یہ سورت سورہ نساء، اس کا نام ہی نساء ہے، خواتین، اس کا پورا اردو میں ترجمہ ہوگا سورہ خواتین، تو اس لیے اس میں خواتین کے احکام زیادہ بیان کیے گئے ہیں. انہیں احکام میں سے ایک اور حکم الرجال قوامون علی النساء. پچھلی آیتوں میں تو یہ تھا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. خواتین یہ تمنا نہ کریں کہ ہم کاش مرد ہوتے یا ہمیں وہ حقوق کیوں نہیں ہیں جو مردوں کے ہیں. پچھلی آیتوں میں تو یہ تھا کہ فضیلت ہے، اب وہ فضیلت کیا ہے اس کا بیان ہے. الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں، نگہبان ہیں. قوام کہتے ہیں منتظم کو، مینجمنٹ کہتے ہیں نا، کہ یہ تو مینجمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ قانون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو چھٹی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. کسی کمپنی میں ملازم کو چھٹی چاہیے تو کیا ہوتا ہے، بھائی یہ تو مینجمنٹ کا کام ہے، آپ جا رہے ہیں چھٹی لینے کے لیے کسی اپنے جیسے امپلائی کے پاس تو وہ کہے گا بھائی یہ میرا نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے، مینجمنٹ کا. کتنے دن کی چھٹی چاہیے، آپ کا عذر، چھٹی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، ملے گی تو جتنی اپلیکیشن میں چھٹیاں آپ نے لکھی ہیں اتنی ملیں گی، اور یا اس سے زیادہ بھی دی جا سکتی ہیں یا اس سے کم بھی دی جا سکتی ہیں، چھٹی جو ملے گی تو تنخواہ کٹے گی یا نہیں کٹے گی، یہ سارا کام کس کا ہے، مینجمنٹ کا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا، منتظم بنایا. حاکم کا مطلب کیا ہے یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کیا مطلب؟ اس کو اپنی والدہ کے گھر جانا ہے تو جانا مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جانا مناسب رہے گا تو کتنے دن کے لیے؟ یہ انتظام کس کے پاس ہے بھائی؟ بولو بھائی، شوہر کے پاس. یہ نہیں کہ پرس اٹھایا اور پتلی گلی سے نکل لیا، گھر پہنچ کے فون کر گیا میں امی کے ملنے آئی ہوں، جب میرا دل بھر جائے گا تو واپس آ جاؤں گی. آپ انڈے ڈبل روٹی لا کے رکھیے گا، فریج بھر کے رکھیے گا. مطلب یہ کہ آپ خان سامہ ہیں، آپ کی کام ہے میری خدمت کریں، باقی میں نے جب جانا ہوگا جاؤں گی، جب آنا ہوگا آ جاؤں گی. تو یہ حساب کتاب ممکن ہے کسی دوسرے مذہب میں ہو، ہندوؤں میں شاید الاؤ ہو، عیسائیت میں ہو، انگریزوں میں ہوتا ہو ایسے، لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں. تو گھر کا جو ذمہ دار ہے، نگران ہے، وہ کون ہے؟ مرد ہے. عورت کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے تابع رہ کے چلنا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ منتظم اور مینجمنٹ میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ذرا ظرف وسیع رکھنے والے اور ایک تھوڑے سے تنگ نظر ہوتے ہیں. لیکن اختیار کس کا ہے؟ مرد کا ہے. پھر مرد کو اختیار ہے کہ وہ خامخواہ کی بیجا پابندیاں نہ لگائے. جیسے کسی کو چھٹی چاہیے، اس کے بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، مینیجر سے چھٹی لے رہا ہے، تو مینیجر کوشش یہ کرتا ہے کہ بھائی گھر چلانا ہے، کمپنی چلانی ہے، تو اگر جائز چھٹی بنتی ہے تو اس کو دے دو. وہ یہ دلیل نہیں دیتا کہ چونکہ مینیجر میں ہوں، ایم بی اے میں نے کیا ہوا ہے، میں اپنی ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے آپ کی چھٹی کو منسوخ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، منسوخ ہو جائے گی، لیکن آہستہ آہستہ اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ ماحول خراب ہونا شروع ہو جائے گا. تو اپنی دکان کو چلانے کے لیے جیسے اس ظرف میں وسعت چاہیے، اپنی کمپنی کو چلانے کے لیے تھوڑا سا ظرف کشادہ ہونا چاہیے، ملک کو چلانے کے لیے وزیر اعظم تھوڑا سا براڈ مائنڈ ہونا چاہیے. جب بھی آپ کسی ادارے کو، کسی گھر کو، کسی دکان کو، کسی کاروبار کو چلاتے ہیں تو تھوڑا سا اپنا ظرف کشادہ رکھتے ہیں، اپنا سینہ کشادہ رکھتے ہیں، کچھ تھوڑی سی ملازمین کی برداشت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ صبح دکان پہ آئے، ملازم کو دیکھا، چونکہ جھاڑو نہیں لگائی ہے، اس نے کان پکڑ کے باہر نکال دیا. اگلا ملازم رکھا، دیکھا کہ اس نے جھاڑو تو لگائی ہے مگر پنکھا صاف نہیں نظر آ رہا، اسے کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا. تو آپ ایک ہفتہ بھی دکان نہیں چلا سکتے. تو اسی طرح مرد کو اللہ نے منتظم بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، مگر ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا حدیث کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم. فرمایا کہ یہ حاکم تو ہے مگر اپنی زوجہ پر پورا کنٹرول، 100% قابو پانا یہ وہی کر سکتا ہے جو کمینہ ہو. کیسے عجیب الفاظ! لئیم، کمینہ آدمی، قابل ملامت، برا آدمی. کیونکہ پورا کنٹرول کرنے کے لیے اس کو جلاد بننا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسے کیا بننا پڑے گا؟ جلاد. ہر وقت مار دھاڑ، کٹائی، گالی گلوچ، پھر جا کے وہ اس کے بالکل قابو میں آ جائے گی، تھر تھر کانپنے لگے گی جب آئے گا بھائی تھانے دار آ گیا گھر میں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے مرد کو حاکم تو قرار دیا، مگر فرمایا کہ حاکم ہونے کے باوجود جو عزت دار آدمی ہے، جو شریف آدمی ہے، وہ تھوڑا سا بیوی سے دب کے رہتا ہے. دبنے کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور ہونے کی وجہ سے دب جاتا ہے، لگتا ہے دیکھنے میں کہ تھوڑا تھوڑا دبا ہوا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا کمپرومائز کرتا ہے گھر چلانے کے لیے، کچھ اس کی نامناسب باتیں بھی مان لیتا ہے جو کہ ماننے کی نہیں ہوتی، لیکن یہ سوچ کے کہ یہ کمزور ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی اس کی بھی چلنے دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے نہیں کہ بزدل ہے، ڈرتا ہے بیوی سے. جو ڈرنا ہے نا بیوی سے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے. بعض تو اس لیے بیوی کی مانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. ماں کی نہیں سنتے، کس کی سنتے ہیں؟ بعض کتابوں میں قیامت کی علامات میں سے لکھے، بلکہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ماں کوئی مناسب کہے یا نامناسب وہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی, بیگم نے جو بول دیا فوراً سمجھ میں آ گیا. تو بھائی جتنا بیوی سے دبتا ہے ماں سے تو اس سے بھی زیادہ دبنا چاہیے نا اس کو, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بیوی سے تھوڑا سا اس لیے کمپرومائز کر رہا ہے کہ گھر چلتا رہے, کمزور ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو, اگرچہ مجھے اختیارات ہیں مگر چھوڑو, تھانے دار بن کے گھر میں رہنا اچھا نہیں ہے, کمپرومائز کر کے رہنا چاہیے, گھر کا ماحول خوشگوار رہے. تو جب ان دنیاوی مفاد اور اخروی مفاد کے لیے زوجہ کی مانگتا ہے تو ماں کی ماننا تو عبادت ہے, اس پہ تو بڑے فضائل ہیں. مشہور واقعہ ہے صحابی رسول کا کہ ان کی موت کا وقت تھا, جان نہیں نکل رہی تھی, بہت اعلی حالت نزا کی کیفیت میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ موت کا وقت ہے اور بہت سخت تکلیف میں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیں. صحابی رسول تھے نا, تو ان سے جو گناہ ہوا خطا ہوئی اللہ نے ان کی سزا موت کے وقت ہی ان کو دے دی تاکہ آخرت میں حساب نہ ہو. اس لیے کبھی کسی کو موت کے وقت تکلیف میں دیکھیں تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. یا تو وہ تکلیف اس کے کسی گناہ کو دھونے کے لیے ہوتی ہے, جو تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوئی اللہ کہتے ہیں قبر میں جانے سے پہلے یہی دھلائی ہو جائے, یا وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے, گناہ نہیں ہوتے مگر اللہ تکلیف میں ڈال کے اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی آگے کا جو مرحلہ ہے اس میں درجات کی بلندی کا دروازہ بند. الا یہ کہ کوئی اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگ لے تو ایک الگ بات ہے. تو صحابی رسول کی موت کے وقت تکلیف بہت, جان نہیں نکل رہی, اٹکی ہوئی ہے. آگے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسے کیفیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ماں موجود ہے اسے بلاؤ. یا تو آپ کو وحی کے ذریعے علم ہوا یا آپ کی فراست تھی کہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بڑا گناہ تو ماں کو ستانے گئی ہوتے, نماز تو چھوڑتے نہیں, صحابہ کرام روزے تو چھوڑتے نہیں, ایسے گناہ تو کرتے نہیں. ماں کو بلوایا گیا, کہا کہ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ ماں نے کہا کہ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی یہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا مجھ پر, اس کی مانتا تھا میری نہیں مانتا تھا. جو خواتین اپنے شوہر کو شوہر کی ماں کے خلاف ورغلاتی ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کریں کہ ہمارا بیٹا جس کو ہم آج اتنا گودوں میں پال رہے ہیں, کتنی تکلیف سے ماں بچے کو جنتی ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھنا, تکلیف سے جننا, 2 سال اسے گود میں لینا, پھر اس کے مسکرا پہ ماں مسکراتی ہے, اس کے رونے پہ ماں روتی ہے. کسی عورت کے دل کو خوش کرنا ہو اس کے سامنے اس کے بچے کی تعریف کر دیں, کسی عورت کے دل کو خوش کرنا ہو نا کہ اس کے کلو کلو خون بڑھ جائے, تو اس کے سامنے اس کے بچے کو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے, جھوٹ ہی بول دیں, اس کا خون ایسے بڑھتا ہے, کلو کلو خون بڑھ جاتا ہے اس کے اندر, اتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے بچے سے. تو وہ ماں کی غیرت کیسے گوارا کرے گی کہ میرے جگر کا ٹکڑا جسے اور ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی بچپن سے جو پکانا شروع کرتی ہے جوان ہو جاتا ہے نا, پھر بھی روٹی کس سے مانگتا ہے؟ ماں سے مانگتا ہے, وہ پکا پکا کے کھلاتی ہے. تو اب یہ کیسی بات ہے کہ شادی ہو گئی تو ایک دم احساسات اور جذبات سارے ایسی عورت کے لیے جو ابھی نئی نئی آئی ہے, اس کے آپ پہ کوئی احسانات نہیں ہے, اس نے اپنا گھر بسانے کے لیے آپ سے شادی کی ہے, آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کی, لیکن آپ کے سارے جذبات اس کے لیے. اب اس کی ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے, ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو گھر میں گھر والے ان کو کوئی بات سمجھاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی, تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں شادی ہونے دو بیوی سمجھا دے گی, اور واقعی سمجھا بھی دیتی ہے. بیوی کیوں سمجھا دیتی ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ بیوی سے انسان کے جسمانی اور بہت سارے دنیاوی مفاد وابستہ ہوتے ہیں, جبکہ ماں جب بوڑھی ہو گئی یا آپ جب جوان ہو گئے تو ماں باپ سے آپ کے کیا مفاد ہیں؟ بھائی بڈا ہو گیا آپ جا کے کہیں اور سو جاؤ گے, جا کے بولے میں گھر پہ ہی نہیں آتا, جاؤ میں دوستوں میں رہوں گا, وہ بےچارے تڑپتے رہتے ہیں گھر میں, آپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو بیوی کو گھر دیتا ہے وہ تو اپنا ہی گھر ہوتا ہے نا, اپنا گھر چھوڑ کے کہاں جائے انسان. اس لیے مرد چاہتا ہے کہ جب میں گھر میں آؤں تو زوجہ کا چہرہ خوشگوار ہونا چاہیے. لہذا آپ کو موڈ اچھا بنانے کے لیے کہ یہ خوشگوار موڈ میں ہو, اس کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے, تھوڑا سا کمپرومائز کرتا ہے. اگر لڑ بھی لے گا بعد میں منا لے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں بھائی سے لڑائی ہو جائے نہیں مناتے, دو دو تین تین سال گزر جاتے ہیں نہیں مناتے اس کو. بھائی ایسی کی تیسی میں اس کا تھوڑی کھاتا ہوں, یہ تانے دیتے ہیں. چھوٹے کا بڑے بھائی سے پھڈا ہو گیا, بھائی اب ختم کرو, منا لو, تم معافی مانگ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب دی ہے, جو معافی میں پہل کرے گا. حق پر ہونے کے باوجود نبی نے فرمایا جو حق پر ہو, غلطی اس کی نہ ہو, اس کے باوجود یہ معذرت کر لے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے بھائی بہنوں میں, رشتہ داری جڑ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے تاکہ آپس میں دل خراب نہ ہو. مانتا ہے میری غلطی نہیں ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو غلط کہہ دو کہ میں غلطی پر تھا, آپ صحیح ہیں, اللہ کی خاطر, تاکہ رشتے نہ ٹوٹیں. بھائیوں سے نہیں ہوتا یہ, بہنوں سے نہیں ہوتا, لیکن کسی حد تک بیوی کو منا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں چخ چخ پخ پخ کسی کو پسند نہیں. یہاں دنیاوی مفاد ہے, منا لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں منایا کریں, کہیں آپ سمجھے کہ اچھا یہ بھی نہیں کریں گے ہم. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کریں, یہ بھی نبی کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, گھر کو اچھا ماحول مہیا کرنا تاکہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں. اونچ نیچ ہو گئی تو تھوڑا سا جھگڑا وگڑا ہو گیا, میں بتاتا ہوں نا, غصے میں آئے باہر گئے تو باہر جا کے گٹکا کھا لیں تاکہ غصہ ختم ہو جائے, اور واپسی پہ گٹکا اس کے لیے بھی لیتے آئے. ہوتا ہے جب انسان جب غصے میں ہوتا ہے نا, پھر تو پھٹ رہا ہوتا ہے, منہ توڑ دوں گا, طلاق دے دوں گا, ہتوڑا مار دوں گا. اس میں میں کیا کہتا ہوں, بھائی ہتوڑا مار بھی دیا نا, خدا نہ خواستہ, ایک مارا فوراً نکل جاؤ, دوسرے سے پہلے مارو ہی نہیں, نکل جاؤ گھر سے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آدھا ایک ڈیڑھ گھنٹہ غصہ, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے تک طول پکڑے. اتنا طول پکڑے گا نا تو دماغ کی رگ پڑ جائے گی, مر جاؤ گے. کبھی بھی غصہ اتنا طول نہیں پکڑتا. تو نکل گئے, تھوڑی سی صلواتیں سنا کے نکل گئے, اور پھر جو ہے نا, جب تل ملا رہے ہو نا کہ ابھی جواب میں گلا دبات ہوں, بولو ابھی نہیں جاؤں گا, شیطان سے بولو جاؤں گا, ایک گھنٹے کے بعد صرف گلا نہیں کاٹ دوں گا گلا میں, لیکن ابھی نہیں. کیونکہ شیطان تو کہے گا نا گھنٹے کے بعد پھر تو کچھ نہیں کرے, نہیں میں بہت کچھ کر لوں گا لیکن ابھی نہیں. تو ایک آدھ گھنٹے بعد جب غصہ اتر جاتا ہے انسان کا, ادھر ادھر بیٹھ کے دوستوں میں گپ شپ, تو پھر کہتا ہے چھوڑو ختم کرو, جا کے گٹکا وٹکا کھاتا ہے تو ریلیکس ہو جاؤں, پھر کہتا ہے اس کو بھی ریلیکس کر دوں ایک گٹکا اس کے لیے بھی. تو اچھی عادت ہے, میں یہ اس کی برائی نہیں کر رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں اخلاص پیدا کر لو. اخلاص کیا, یہ کام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے کرے گا نا, تو کہے گا کہ بھائی اللہ نے بھائی بہنوں سے بھی یہی حکم دیا ہے. سب سے پہلے تو والدین سے, باپ اور ماں کو تو ناراض کرنے کا ہی نہیں, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے, یہاں تو میرے مفاد ہیں اس لیے منا رہا ہوں, اور وہاں مفاد نہیں ہے اس لیے وہ ناراض ہے تو ناراض رہے. دو دو تین تین چار چار سال گزر جاتے ہیں بھائی بہنوں میں, ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے. لا يدخل الجنة قطات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. البتہ یہاں ایک بات چھوٹی سی ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں کچھ چڑچڑاپن ہوتا ہے, ان سے جتنی دوستی لگائیں گے دشمنی بڑھے گی. بعض رشتے دار ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے بھائی ہے منا ونا کے سیٹ کر لیا اس کو, ہاں بھائی چلو ہدیے ودیے, پھر گپ شپ ہو رہی ہے, پھر وہ کوئی چبھتے ہوئے جملے کہنا شروع کر دے گا. آپ کو بیان یاد آیا صبر تحمل جنت برداشت, سنا آپ نے, سن کے تل ملا رہے ہیں اندر سے, میں بھی بولوں لیکن اندر سے قرآن یاد آ رہا ہے لا يدخل الجنت قطات, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا, برداشت, پھر ایک دم پھٹ گئے آپ. اے اس تیسی کی تیسی, تو کیا سمجھ رہا ہے, میں تو مولوی صاحب کا بیان سن کے آیا تھا اس لیے تیرے سامنے سے بیٹھا ہوں, پھر پھٹا, پھر جھگڑا, پھر یاد آیا کہ چلو بھائی 100 بار توبہ شکستی باز آ, 100 بار بھی گناہ ہو جائے تو 100 بار توبہ کر. پھر آ گئے توبہ کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں توبہ تو 100 بار کریں, لیکن پھر اس طرح کا ماحول دوبارہ 100 بار پیدا نہ کریں. 2-3 بار میں جب تجربہ ہو گیا کہ بھائی ان کا مزاج ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ ان کو ہر جگہ بم رکھنے کی عادت ہے, فتنہ فساد بعض لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے, پھر ان سے بقدر ضرورت تعلق رکھا جائے. حدیث میں آتا ہے سلول بل الارحام ولو بالسلام, رشتوں کو جوڑو, کچھ نہ ہو سکے تو صرف سلام کر لیا کرو. تھوڑے دن کے بعد فون کیا, ہوئے السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ ملنا نہیں ہے, ملیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کو ہے نا, کچھ وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا, مناسب نہیں ہے. تو اتوار کے بیان میں بعض لوگوں کو کچھ بیماری ہوتی ہے, تو اب یہ کیا ہے, ایسی صورت میں جب آپ کو اس کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ ان کو ہمارے وجود سے ہی چڑ ہے, بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے چڑ, دور سے بھی کہیں جا رہے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کریں گے وہ, تو ایسے رشتہ داروں کے بارے میں کیا ہے کہ بس فون پہ ہیلو ہائے کافی ہے, السلام علیکم, موبائل فون کی خیریت سے آپ, طبیعت ٹھیک, بس میں چاہ رہا تھا کہ بہت دن ہو گئے آپ سے بات چیت نہیں, مصروفیت اتنی ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ فیس ٹو فیس ملاقات ہو, لیکن یہ کہ مصروفیت اتنی ہے, تو میں نے کہا آپ سے ویسے ہی خیریت پوچھ لوں. اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ملاقات کریں گے, السلام علیکم وعلیکم. بس سمجھ آ رہی بات, یہ حدیث ہے بل الارحام, کیسے پیارے الفاظ ہیں, رشتوں کو تر رکھو, تر خشک نہ ہونے دو, گیلا رکھو ان کو, گیلا, مٹی ترو تازہ ہوتی ہے نا گیلی, اس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں, گھاس پھوس نکلتی ہے, خشک ہو گئی کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو مطلب کیا ہے کہ بالکل سوکھنے نہ دو کہ بھائی اور بھائی کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ دونوں بھائی ہیں, اتنا نہ خشک ہونے دو, کچھ نہ کچھ اسے تر رہنے دو, اس میں سے خیر کی کونپلیں پھوٹیں گی. آپ سے اس کی دوستی اچھی نہ ہوئی نا, کم از کم آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کا خیال کر لے گا, بولے گا بھائی یہ کم از کم سلام دعا تو تھی, بھتیجے تو میرے ہی ہیں نا. اور اگر دشمنی بڑھا دی, آپ مر گئے, کہے گا مر گیا, یہ میرا دشمن, اس کی اولاد بھی میری دشمن. دوسری بات یہ کہ دشمنی بڑھاؤ نہیں اپنی اولاد تک, میری دشمنی ہے میری اولاد کی نہیں ہوگی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی سے جھگڑا, اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں کہ اس سے کبھی زندگی بھر تعلق نہ رکھنا, یہ غلط ہے. بولے میرا جھگڑا ہے, میرا سب کچھ ہے, لیکن تمہارے تو بزرگوں میں سے ہیں, بڑوں میں سے ہیں, تمہارے تو چاچا تایا لگتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا, کبھی اختلاف بھی ہوتا تو وہ اس میں تعدی نہیں ہوتی تھی, وہ اختلاف بڑھتا نہیں تھا. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا, کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ, جب سے شادی ہوئی تھی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا یہ جرم معاف کر دو تاکہ ان کی روح آسانی سے نکل جائے. انہوں نے کہا ایسے کیسے معاف کر دوں, ساری زندگی ستایا ہے, 2 منٹ میں معاف کر دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاؤ اور ان کو آگ میں پھینک دو. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکے؟ فرمایا اگر معاف نہیں کیا تو یہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. یہ برداشت کر رہی ہو اپنے بیٹے کے لیے کہ جہنم کی آگ میں چلا جائے, دنیا کی آگ برداشت نہیں کر رہی. تو خیر ان کی سمجھ میں آ گیا, انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں ہوا کہ دل سے کیا ہے یا اوپر اوپر سے کیا ہے, عالم الغیب نہیں تھے, اس لیے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ ان کی روح نکلی ہے یا نہیں نکلی. نکل گئی, جس کا مطلب ہے دل سے معاف کیا ہے. جا کے دیکھا تو پتا چلا ان کی روح پرواز کر چکی تھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغلبن الکریم ولا یغلب علیہن الا اللئیم, عورت شریف آدمی پہ غالب, تھوڑی سی غالب آتی ہے شریف آدمی پہ, یعنی شریف آدمی گھر بچانے کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کرتا ہے, یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے. اس لیے نہیں کہ ڈرتا ہے, بلکہ اس لیے کہ تھوڑا سا اس کی بھی چلنے دو, تھوڑی سی کچھ غلط باتیں بھی تھوڑی تھوڑی, اس خلاف شرع نہیں, غلط اور چیز ہوتی ہے خلاف شرع, خلاف شرع بات ماننے کی تو اجازت نہیں. یہ بیگم کہہ رہی ہے گھر میں ٹی وی لا کے رکھو, آپ نے پورے سینما گھر کھول لیا خوش کرنے کے لیے کہ بھئی شریف آدمی ہمیشہ بیوی سے دب کے ہی رہتا ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرو اپنی اما کو ایدی سینٹر میں جمع کرا دو, کھانستی رہتی ہیں, ٹی بی کے جراثیم پھیل رہے ہیں گھر میں. آپ نے کہا شریف آدمی ہمیشہ اپنی بیوی سے دب کے رہتا ہے, بوڑھی ماں کو ایدی سینٹر میں جمع کرا دیا آپ نے. اس نے کہا یہ فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی نہ مجھ سے نہ آپ سے, تو شریعت کا اصل حکم تو یہ ہے کہ آپ سے بھی پڑھی جائے گی اور اس سے بھی اس کو بھی پڑھانا پڑے گا. بیوی کو ٹھکائی لگانے کی شرعاً اجازت ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتی, پردہ کرانے کے لیے ٹھکائی لگانے کی شرعاً اجازت ہے. فقہائے کرام نے زوجہ کی ٹھکائی لگانے کی اجازت جن چیزوں میں دی, یہ آیت ویسے آگے آ رہی ہے کہ بعض صورتوں میں زوجہ پر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے, بعض صورتوں میں. ان صورتوں میں ایک صورت کیا ہے کہ وہ فرض نماز نہیں پڑھتی. ابھی اٹھانا نہیں, پوری بات مکمل کر لوں. آدھا بیان سن کے بعض لوگ چلے جاتے ہیں, ٹھگا ٹھگا کی آوازیں آئیں گی, پوری بات مکمل ہونے دیں. تو فی نفسی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی تو اس پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے. دوسری چیز, بیوی آپ سے بد اخلاقی کرتی ہے, بعض عورتوں کی زبان ڈیڑھ فٹ کی ہوتی ہے, جب بھی بات کریں گی ایسے جیسے سر پھوڑ رہی ہیں, اٹھا تمیز سے بات ہی نہیں کرتی کبھی, تو وہ بیچارہ وہاں بھی آفس میں بھی تھکا ہوا گھر آئے تو وہاں باس سے الجھتا رہتا ہے, ادھر آ کے بیگم سے. تو اگر حتی الامکان برداشت کریں, اور اگر اس کی نئی زبان صحیح ہو رہی, بہت زیادہ بد اخلاقی ہے, تو اس کو تھوڑا سا لگام دینے کے لیے اس کی ٹھکائی کرنے کی اجازت ہے. ٹھکائی میں دو شرطیں ہیں, چہرے پہ نہ مارا جائے, جانوروں کی طرح نہ پیٹا جائے, ایک ہاتھ بدھی پہ اپنی ذمہ داری پہ رکھ کے لگا دیں. ہر عورت کی بات نہیں کر رہا, اپنے گھروں کو خام خواہ میں خراب نہ کریں, یہ بڑا حساس موضوع ہے. غلط سمجھ کے پتہ نہیں اچھے والے محبت سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے, بلا وجہ مولویوں کے بیان میں بیٹھ کے گھر خراب کر دیتے ہیں غلط سمجھ کے. ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے. اور تیسری چیز, عورت اگر شوہر کے لیے زینت اختیار نہیں کرتی, یہ بیچارہ گھر سے باہر نکلتا ہے, اس کو رنگ برنگی تصویریں نظر آ رہی ہیں, اس کا دل مائل ہوتا ہے کوئی یہ والا پوسٹر ہی مل جائے, کم از کم اوریجنل عورت نہیں ملتی تو یہ سائن بورڈ ہی گھر لے جاؤں میں اٹھا کے, صحیح ہے نا. کبھی جاتا ہے سینما گھر پہ نظر پڑی, وہاں ایسی ایسی تصویریں, کبھی آفس میں جا کے رنگ برنگی عورتیں, گھر آتا ہے وہ بھنگیوں چماروں کی طرح, پسینہ اس کے جسم میں, کپڑے خراب. شادی میں جائے گی تو ایسے کہ لوگ کہیں گے دلہن یہ ہے وہ نہیں ہے, وہ غلطی سے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا, دلہن یہ ہے. تو لیکن جب شوہر گھر پہ آئے گا تو حالت ایسی ہے کہ کوئی خیال نہیں, نہ بال بنے ہوئے. تو مرد کو اس صورت میں اجازت ہے کہ اس کا حق ہے بھائی, تاکہ وہ گھر میں اس کے لیے ایسا انتظام ہو کہ اس کی نگاہیں باہر نہ اٹھیں. حلال تسکین کا گھر میں انتظام ہونا چاہیے, اس سے محبت بھی بڑھے گی دونوں میں. تو ایسی صورت میں بھی ٹھکائی لگا سکتا ہے, وہ والی ٹھکائی جو میں نے بتائی ہے, چہرے پہ نہیں, اور جانوروں کی طرح نہیں کہ جیسے پیٹ رہے ہوتے ہیں, وہ جو چور پکڑا جاتا ہے نا رسی سے باندھ کے پڑا کوئی ادھر سے لگا رہا کوئی ادھر, ایسا نہیں. تو یہ تین چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی فقہاء نے دو تین چیزیں ذکر کی ہیں, موٹی موٹی بنیادی یہی تین چیزیں ہیں جن پہ اجازت ہے. لیکن یہ جو ان میں ایک بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے نماز ہے یا پردہ ہے, اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو زوجہ کی ٹھکائی لگانی تھی نماز پہ, تو پھر پہلے سے شادی ایسی خاتون سے کرنی چاہیے تھی جو نمازی. بعض لوگ مجھے فون کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی, میں ٹھکائی لگا دوں. میں کہتا ہوں کہ جب شادی کی تھی اس وقت پہلے سے نماز پڑھتی تھی یا نہیں؟ کہہ رہے نہیں, اس وقت نہیں پڑھتی تھی. میں نے کہا جب اس وقت نہیں پڑھتی تھی, اس کا مطلب آپ نے جب اس سے شادی کی ہے اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز لازمی پڑھنی پڑے گی, یہ بھی معاہدہ نہیں ہوا آپ کا, اب آپ کس بنیاد پہ ٹھکائی لگاؤ گے؟ بولے کہ اتنے نمازی تمہیں چاہیے تھا تو مجھ سے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت تو شہوت دماغ پہ چڑھی ہوئی تھی, عشق دماغ پہ چڑھا ہوا تھا, اور پسند آئی تو بس اپنی ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے شادی کر لی, نہ نماز دیکھی نہ پردہ دیکھا. اب تھوڑے دن میں جب دماغ سکون میں آیا اور وہ جنون اترا ہے, اب خیال ہو رہا ہے کہ یہ کم بخت نماز کیوں نہیں پڑھتی, یہ تو پڑی سوتی رہتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے, اصلاح نہیں ہوگی. تو اس لیے ٹھکائی اس خاتون کو لگائی جا سکتی ہے جو آپ نے پہلے سے پتا تھا نماز پڑھتی ہے, آپ کے پاس آنے کے بعد اب وہ نہیں پڑھ رہی. تو اس میں بھی آرام سے سمجھایا جائے اور بستر الگ کر دیا جائے, اس سے ناراض ہو جائے کچھ دنوں کے لیے, پھر بھی نہیں سدھر رہی, پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کی ٹھکائی لگاؤ. اور اس میں یاد رکھیں, عورت کا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. ممکن ہے خواتین کہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے ہم پر ظلم کی اجازت دے رہا ہے. ظلم کی نہیں, جب آپ کو قیامت کے دن بے نمازی کا انجام نظر آئے گا نا, جو بے نمازی عورتیں ان کا انجام کیا ہے, تو آپ کہو گی کہ اللہ کرے ہمارا شوہر کاش ہمیں کوڑوں سے ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کے نمازی بنا دیتا, ورنہ آج یہ کوڑے نہ لگ رہے ہوتے ہمیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگائی کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسری شرط, پہلی شرط سمجھ میں آ گئی, نماز میں ٹھکائی لگانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط کیا, وہ پہلے سے نمازی, یا آپ نے کم از کم معاہدہ کیا ہو کہ شادی کے بعد نماز پنج وقتہ پڑھنی پڑے گی, نہیں پڑھو گی تو میں پھر میرا میٹر گھوم جائے گا, یہ بتا دوں. کیونکہ عورت اگر نماز نہیں پڑھتی, یاد رکھو, اس کا مطلب آپ کی پوری نسل خراب ہو گئی. اب گھر میں بچے نماز نہیں پڑھیں گے, خاص طور پہ بیٹیاں, وہ ماں کو دیکھیں گی پڑھی سوتی رہتی ہے, وہ کہاں سے نماز پڑھیں گی؟ کیسا گھر ہوگا وہ کہ آپ جو ہے نا وہ ماحول بنانا چاہ رہے ہو اور گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا, تو یہ تو معاملہ سارا بگڑ جائے گا, پورا گھر برباد ہو جائے گا اس سے. تو پہلی شرط پہلے سے معاہدہ ہو یا پہلے سے وہ نمازی ہو. دوسری شرط یہ کہ آپ خود بھی نمازی ہو. نہیں یہ بات سمجھ, خود فجر میں الارم بج رہا ہے اٹھ ہی نہیں رہا, اٹھ ہی نہیں رہا, اٹھ ہی نہیں رہا, اٹھ ہی نہیں رہا, نماز قضا ہو گئی, اور اٹھتا ہی بیوی کو ٹھکائی لگانا شروع کر دی, کم بہت شرم نہیں آتی نماز نہیں پڑھتی, تو بولے گی بھائی یہ کون سا اسلام ہے؟ تو آپ کہیں کہ میرا نماز پڑھنا نہ پڑھنا میرا جرم ہے, مگر تجھے میں نماز پڑھانا یہ شریعت کا مستقل الگ حکم ہے, خود عمل کرو نہ کرو, دوسروں کو تبلیغ بہرحال فرض ہے. دلیل کسی حد تک درست تو ہے, مگر ایسے موقع پر کوئی اور آپ کو یہ دلیل دے کے ٹھکائی لگاتا, آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے بھائی؟ تو اس کی سمجھ میں کیسے آئے گی بھائی؟ خود پہلے نماز کا اہتمام کرے, خود ایسا اہتمام کرے جب عورت دیکھتی ہے کہ یہ نماز کے معاملے میں بہت سخت ہے, اپنا عمل بھی اس کا ایسا ہے, کچھ بھی ہو نماز نہیں چھوڑتا, پھر وہ بھی کرے گی. باقی چیزوں میں بھی ایسا ہی ہے, خود فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, ڈرامے دیکھ رہا ہے, اور بیگم کو گن پوائنٹ پہ نیک بننے پر مجبور کر رہا ہے, خود لڑکیوں سے گپ شپ مار رہا ہے فون پہ, ایسے میں بازیاں چل رہی ہیں, اس طرح کی حرکتیں چل رہی ہیں, اور بیوی کو جو ہے نا غیبت کے خلاف اور دوسری چیزوں کے خلاف تقریریں کر کر کے ان کو اس کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ اگر نیک نہیں بنی تو جانتے ہو نا میں چنگیز خان کی اولاد میں سے ہوں, میں ایسی ایسی دھمکیاں دیتے ہیں لوگ. تو ٹھکائی وہ لگائے جس کا تھوڑا سا خود بھی سیٹ اپ درست ہو. لیکن خواتین کو شوہر میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. خواتین کی اگر کسی جائز بات پہ شوہر نے ٹھکائی لگا دی, وہ جائز ٹھکائی جو میں بتا رہا ہوں نماز پہ پردے پہ, تو پھر وہ یہ نہ کرے کہ آپ کون سا پارسا ہو, یہ تانے نہ دے اس کو. بعض دفعہ وہ بھی مبالغہ کرتی ہیں, 100% پارسا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. اب وہ کہیں بھی بےچارے میں تھوڑی سی بھی فنی خرابی ہے, ٹیکنیکل خرابی ہے, تو اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہیں. موٹی موٹی بڑی بڑی اگر خرابیاں نہیں ہیں اس میں, موٹی خرابی کیا ہے بڑی, خدا نہ خواستہ عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں, فون پہ گپے مارتا ہے عورتوں سے, دوستیاں جیسے آج کل مردوں کی یہ خرابیاں سامنے آ رہی ہیں, پڑا رہتا ہے سارا دن اور بیوی سے کہتا ہے کما کما کے لاؤ, اس طرح کی بڑی بڑی خرابیاں, نماز ہی نہیں پڑھتا. تو اس طرح کی بڑی بڑی خرابیاں اگر ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, کس دانا دینا سمجھ میں آتا ہے. اگر کوئی بہت ہی ٹیکنیکل قسم کی فنی خرابی ہے, ایک دن آنکھ نہیں کھلی تھی فجر میں تو اس کو تانا کہ یہ تو نماز تو پڑھتا ہی نہیں ہے, یہ مجھے یہ دے رہا ہے, تو یہ عورت کے لیے اس کی قطن اجازت نہیں ہے. تو یہ تو ہو گیا اس مسئلے میں. دوسرے مسائل میں بھی یہ ہے کہ اجازت تو شریعت نے دی ہے, مگر اس میں انسان اپنا اختیار دیکھے کہ میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. ٹھکائی لگا کے بعض دفعہ معاملہ بننے کے بجائے بگڑ جاتا ہے, کیونکہ آج کل خواتین کی حکومت دنیا میں آتی چلی جا رہی ہے, میڈیا ان کو بہت طاقتور کر رہا ہے, اور میڈیا اپنے خیال میں خواتین کی خیرخواہی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں خواتین کا بیڑا غرق کر رہا ہے, کیونکہ فیملی سسٹم کو برباد کر رہا ہے. فیملی سسٹم ٹوٹنے سے مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا, عورت کا نقصان ہوتا ہے, کیونکہ عورت کی تو نیچر ہی گھر ہے. گھر سمجھ میں آ رہی ہے بات, جب اس کا گھر ٹوٹ گیا, مرد کہیں بھی آوارہ گردی کر کے زندگی گزار سکتا ہے, فٹ پاتھوں پہ بھی لیٹ سکتا ہے, لیکن عورت کو گھر چاہیے باہر, اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا, اور میڈیا جیسا آزاد کر رہا ہے کہ شوہر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کرو, ذرا سا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے خلاف جا کے ایف آئی آر کٹوا دو, اس کو تھانے میں بند کروا دو, جیو والوں کو بلا لو, نیوز چینل کو بلا کے اپنے شوہر کو ساری دنیا میں برہنہ کر دو. یہ ساری باتیں میڈیا سکھا رہا ہے ان کو. نتیجہ کیا نکلے گا کہ گھر کس کا برباد ہوگا, اور مرد محبت کرنا چھوڑ دے گا اسی عورت سے, شادی کرنا چھوڑ دے گا. جیسے یورپ میں مردوں نے شادی کرنا ہی چھوڑ دی, اتنی ٹینشن نہیں ہے, پالنا ایک عذاب ہے اس کو. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. تو عورت کے حقوق کے نام پہ عورتوں کی زندگی کو برباد کیا جا رہا ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے ایسے احکام دیتا ہے جو حقیقت میں قابل عمل ہوں اور عملی طور پر ان پہ چلا بھی جا سکتا ہو اور اس میں عورت کے حقوق کا حقیقی تحفظ ہو. تو یہ اللہ نے احکام بیان کیا, الرجال قوامون علی النساء, فرمایا ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے, منتظم بنایا ہے. دو اس کی وجہ بیان کی اگلی آیت میں, بس یہ بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم نے کیوں بنایا. ویسے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ کوئی بات بتائیں تو اس کی حکمت بھی بتائیں. اللہ خالق ہے, مالک ہے, اس نے مرد کو عورت پہ حاکم بنا دیا تو اس کی مرضی, کسی خاتون کو اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, جیسے اللہ نے آپ کو آپ کی بیوی پر حاکم بنایا ہے تو آپ کے داماد کو بھی آپ کی بیٹی پہ حاکم بنایا. نہیں بس اپنے بارے میں تو کچھ اور اصول ہوتا ہے, داماد کے بارے میں کچھ اور اصول. تو بیٹی جب آ کے اوٹ پٹانگ قسم کی شکایتیں لگائے بلا وجہ کی, تو اسے بولو کہ بیٹی کس کے اشاروں پہ چلنا ہے تم نے؟ اپنے شوہر. بیٹی پرس اٹھا کے آپ کے گھر آ گئی, باپ کی ذمہ داری ہے اس سے کہے کہ اپنے شوہر سے پوچھ کے آئی ہو یا نہیں آئی ہو. اگر وہ کہے کہ نہیں آئی تو باپ یوں نہ کہے ماشاءاللہ کتنا کانفیڈنس ہے میری بیٹی میں, ماشاءاللہ یہ میری تربیت, یہ انگلش اسکول میں نے پڑھایا ہی اس لیے تھا, ایسی ہونی چاہیے. یہ نہ کرے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل چاہ رہا ہے ڈانٹ لگاؤں. تو نہ تو ساس اس کو یہ مشورہ دے, یعنی لڑکی کی ماں, کہ بیٹا بہت اچھا کیا اپنے شوہر کو بتائے بغیر آ گئی, اسے کہہ دینا آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا تاکہ ابھی سے وہ قابو میں رہے. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اسے اس کا فرض ہے کہ بیٹی اب تمہارا جینا مرنا کس کے ساتھ ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ایک ملفوظ ہم نے سنا, ان کی صاحبزادی عمرہ کرنے کے لیے, ان کے داماد بھی عمرے پہ جا رہے تھے. کچھ وقت کے بعد حضرت حکیم اختر صاحب دامت رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی سفر تھا, وقت کے بعد تھا یہ پہلے تھا مجھے صحیح طرح یاد نہیں. تو بچی نے کہا کہ میں اپنے ابا کے ساتھ جاؤں گی عمرہ کرنے. تو حضرت نے اپنی بچی کو تنبیہ کی کہ جب شوہر بھی جا رہا ہے شوہر کی موجودگی میں باپ کو ترجیح مت دو, اس سے شوہر کے دل کو کیا ہوگا تکلیف کہ یہ رہتی میرے ساتھ ہے مگر ابھی بھی ترجیح کس کو دے رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ نہیں آ رہی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو گھروں کے برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. فوراً اس کو تنبیہ دی, تنبیہ کی اور فرمایا کہ یہ بتا بھی دو اپنے شوہر کو کہ میرے والد صاحب نے مجھے تنبیہ کی ہے کہ ایسا نہ کرنا, تاکہ داماد کے دل میں بھی قدر ہو کہ دیکھو میرے سسر صاحب میری زوجہ کی کیسی اچھی تربیت کر رہے ہیں. آج معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ الٹے معاملے ہو رہے ہیں سارے. ساس صاحبہ اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے خلاف ورغلاتی رہتی ہیں. گھر آئیں گی تو ایک ایک چیز چیک کریں گی, دودھ کا ڈھکن اٹھا کے دیکھیں گی دودھ ہے یا کتنا آ رہا ہے تو پتلا تو نہیں ہے, موٹی ملائی بھی جم رہی ہے کہ نہیں جم رہی. پھر کہیں گی ہمارے میاں تو 6-6 کلو دودھ لاتے تھے, حالانکہ جب لاتے تھے تو یہ اس کو کون سا انہوں نے پسند کیا تھا؟ جب میاں زندہ تھے آپ کے اس وقت آپ کو کون سا, آپ اس میں بھی تو یہی تھا نا کہ یہ اتنا کیوں آ رہا ہے, 18 کلو کیوں نہیں آ رہا. تو اب جا کے فریج چیک کرنا, پھل فروٹ لاتا ہے کہ نہیں لاتا, بچوں کو کون سے اسکول میں پڑھا رہا ہے. ساس جا کے یہ پوچھتی ہے, سب ساسوں کی بات نہیں ہو رہی, جو ساسیں اس وقت بیان نہیں سن رہی یا بیان نہیں سنیں گی ان کی بات ہو رہی. جو بھی میرا بیان کوئی کسی بھی قسم کی ساس جو سنیں گی وہ اس میں داخل ہی نہیں, ان تمام کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ سب ہو رہے ہیں گھروں میں, ہم بھی اسی ماحول میں رہتے ہیں, اسی معاشرے میں رہتے ہیں, پتہ ہی ساری طلاقوں کی جھگڑوں کی وجوہات یہ چیزیں بنتی ہیں. بچے پیدا ہونے کے بعد کون سے اسکول میں پڑھیں گے, اس میں بھی بچوں کے باپ کی نہیں چلتی. یہ بھی بیگم صاحبہ بتاتی ہیں کہ فیلکن ہاؤس مناسب رہے گا. اور اس کی والدہ بھی پوچھتی ہیں کہ کون سے اقرا میں داخل کیا ہوا ہے. اقرا میں بیڑا غرق ہو جائے گا. حفظ کروا رہے ہو, فیلکن ہاؤس میں کرواؤ تاکہ, سب کی بات نہیں ہے وہاں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن جو رپورٹیں بہت عجیب عجیب سی بھی ہیں فیلکن ہاؤس کے بارے میں. تو ہر چیز میں, ہر چیز میں. تو میرے بھائی یہ جو ہے نا, اس سے مرد کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اس سے بہت پاگل ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری اولاد ہے, میں پڑھاؤں نہیں پڑھاؤں. ایک صاحب کا جھگڑا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی طلاق کے بغیر. ایک ڈیڑھ سال کے بعد پھر ان میں دوبارہ مذاکرات ہوئے, چونکہ انہوں نے مجھے بھی درمیان میں حکم بکم بنایا ہوا تھا تو میں بھی ان کے جھگڑے میں شریک تھا. تو میاں بیوی کے بارے میں تو لکھت پڑھت ہو گئی کہ بھی شوہر بیوی کو کتنا خرچہ دے گا. میں نے اس تحریر کو لکھا ان کے کہنے پر کہ بھئی ہفتے میں اتنے دن دال, اتنے دن سبزی. وہ پورا رپورٹ تیار ہو رہی ہے نا, کیونکہ اسی پہ جھگڑا ہوتا رہتا تھا کہ آج گوشت ہونا چاہیے, سبزی ٹماٹر کیوں آ گئے, کھیرا کیوں آ گیا, اس پہ جھگڑتے رہتے تھے. تو میں نے رپورٹ لکھی ہفتے میں تین دن اتنا گوشت, اتنے دن دال, اتنے دن سبزی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی لکھوا لو کس دن گوشت, ورنہ اس پہ لڑیں گے. یہ دیکھنا ہفتے میں لگاتار تین دن گوشت کیوں آ رہا ہے, وقفے وقفے سے آنا چاہیے. تو پھر اس پہ ہم نے ایک ایک چیز رپورٹ. پاگل لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے بھائی, صبر کر لو, شوہر کھلا رہا ہے, کبھی تو کوئی گوشت بھی کھلا دے گا, نہیں تو دال پہ گزارا کر لو. دنیا ہے, مسافر خانہ ہے, اس کی آمدن دیکھو. لیکن بہرحال پوری رپورٹیں تیار ہوئیں. اس کے بعد اب بچوں کا معاملہ آ گیا, کیونکہ بچے بھی لڑکی والوں کے پاس تھے. لڑکی والوں نے کہا تین بچے اس شرط پہ کہ ان بچوں کا بھی خرچہ لکھو. تو وہ جو لڑکی کا, وہ جو بچوں کا باپ تھا نا, اس نے بولا باپ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, ان کا خرچہ نہیں لکھوں گا, ان کا خرچہ, کیونکہ وہ مجھ سے بڑا متاثر تھا نا, میرے بیانات میں بیٹھتا تھا. اس نے کہا تھا شریف آدمی, یہ نہیں کہ کوئی چرسی ہیروئن تھی, پھر تو لکھوانا پڑتا ہے نا. کہتا ہے کہ ان کا خرچہ نہیں لکھوں گا, کیونکہ ان کا خرچہ اگر لکھا نا میں نے, اس کا مطلب بڑے ہو کر پھر یہ کوئی تانا دے سکتا ہے کہ تمہیں جو کچھ مل رہا تھا نا وہ تمہارے ابا سے لکھوایا گیا تھا, تو باپ کی کیا عزت رہ جائے گی بھائی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اس نے غضبناک ہوا, اس نے کہا ٹھیک ہے میری بیوی کسی کی بیٹی ہے چونکہ, تو باپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں تو تحفظات ہوتے ہیں, پتہ نہیں داماد کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا, لکھوا لیو, ٹھیک ہے بھائی لکھوا لو تاکہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے گھر میں. روزانہ سگنیچر بھی لے لیا کرو اپنی بیٹی سے کہ اتنے ٹماٹر, اتنے آلو, اتنے خربوزے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. لیکن بچوں کے بارے میں ان کا اصرار تھا, بچوں کے بارے میں یہ لکھو کہ کون سے اسکول میں, نمبر دو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے. اس نے کہا بچوں کو میں جاہل بناؤں, یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں میں, جو سمجھدار ہیں. کوئی چرسی ہیروئن چی بالکل ہی غلط قسم کا آدمی ہو تو اس کا تو بچوں کا بھی لکھوانا چاہیے, وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے. لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہے. بچے کی تو نسبت پہلے باپ کی طرف ہوتی ہے سب سے پہلے, اس کا تو نسب, اس کا تو قوم ساری باپ سے چلتی ہے. یہاں تک کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو جب تک بچہ چھوٹا ہے ماں رکھ سکتی ہے, لیکن جہاں بڑا ہوگا شریعت کس کو فالو, کس کو کہتی ہے کہ کس کا حق ہے, باپ کا حق ہے, کیونکہ خرچے سارے باپ پہ ڈالے جا رہے ہیں اس کے. بیٹی کی شادی کا ولی باپ کو بنایا جا رہا ہے, بچے ماں کے پاس رہیں گے, خرچہ کون دے گا, باپ دے گا خرچہ. تو اس لیے کہ یہ ساری ذمہ داریاں جب اس پہ ڈالی گئی ہیں تو کچھ حقوق بھی اس کو زیادہ دیے گئے ہیں. تو اب کیا ہے, وہ کہنے لگا کہ میں خرچہ ورچہ کچھ بھی نہیں لکھوں گا, میں چاہے تو بھوکا رکھ کے ان کو بھوکا رہنے کی روحانی ٹریننگ دوں, صحیح ہے, کچھ بھی نہ کھلاؤں, یا چاہوں تو باڈی بلڈر بنانے کے لیے روزانہ 18-18 کیلے اور خربوزے کھلاؤں, صحیح ہے, چاہوں تو ان کو میں بالکل کسی اسکول میں داخل ہی نہ کروں, اور چاہوں تو میں سٹی اسکول میں داخل کر دوں. یہ میرا مسئلہ ہے, اس بارے میں کسی کو مجھے مشورہ دینے کی تو اجازت ہے, تو کوئی بھی کسی کو کسی بارے میں دے سکتا ہے, مشورہ تھوپنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھنا, آنا ہے اسی طرح آ جاؤ, بیٹی کی شرائط لکھ دوں گا, اپنے بچوں کی شرائط نہیں لکھوں گا, ورنہ ان بچوں کو اپنے پاس ہی رکھو جو ایسی لکھت پڑھ کر کے باپ کو ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ایسا گھر پھر چار دن بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ اس میں ابا کو پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے لکھا تھا میں نے ان کو اتنے خربوزے آج کی تاریخ میں کھلانے ہیں۔ ایسے باپ کے دل میں پھر بچوں کی محبت بھی نہیں رہتی، اور بچوں کو بھی جب پتا چلے گا، ماں کسی بھی وقت تانا دے دے گی کہ بھئی تمہیں تو ابا نے اس لیے اتنے اچھے اسکول میں پڑھایا تھا، یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے پڑھانا، یہ تو ان سے لکھوایا گیا تھا۔ تو اس قسم کی احمقانہ شرطیں یہ بھی بعض لوگ بعض دفعہ لکھ دیتے ہیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جو مرد کو حاکم بنایا ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ بس یہ وجہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ کتنی وجوہات ہیں اس کی؟ دو۔ اللہ وجہ نہ بھی بیان کرے تو ماننا پڑے گا، بھئی اللہ نے بنا دیا، لیکن اللہ نے اس کی دو وجوہات بیان کی۔ نمبر ایک، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض۔ کیسا عجیب کلام ہے یہ، دیکھیں آپ۔ فرمایا پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جب بھی مخلوق اللہ نے بنائی ہے تو سب کو ایک جیسا مرتبہ نہیں دیا۔ نظام چلانے کے لیے اللہ ہمیشہ بعض کو بعض کے تابع بناتے ہیں۔ دنیا کا اصول ہے، کہیں کسی کمپنی میں سب کا ایک مرتبہ نہیں ہوتا، ایک مقام نہیں ہوتا۔ کسی اسکول میں سارے ایک لیول کے، ایک گریڈ کے نہیں ہوتے۔ کسی ملک میں ایسا نہیں کہ سب کا گریڈ ایک ہی ہو، وزیر اعظم، صدر، سب 11ویں اسکیل کے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کیا بھائی؟ کوئی 17 گریڈ کا ہے، کوئی 16ویں گریڈ کا، کوئی 18ویں کا، کوئی 24 تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو نظامی مملکت چلانے کے لیے جب ضروری ہے تو گھر چلانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی کو تو کسی کے ماتحت بنایا جائے نا۔ تو ہم نے کس کو بنایا؟ مرد کو۔ اس لیے کہ ایسا نہ کرتے تو پھر عورت کو بنانا پڑتا، کسی کو تو بنانا ہی پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی، وبما انفقوا من اموالہم، یہ بہت اہم وجہ ہے۔ آج میرا ارادہ اس بات پر بیان کرنے کا تھا جو رہ گئی، تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ دوسری وجہ یہ کہ بما انفقوا من اموالہم، سارے خرچے کس کے کندھوں پہ ڈالے ہم نے؟ بولو بھائی، شوہر کے کندھوں پہ ڈالے، مردوں کے کندھوں پہ ڈالے۔ نہیں یاری بات سمجھ، ہمارا جو فیملی سسٹم بربادی کی طرف جا رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر بھی جاب کر رہا ہے اور خاتون بھی جاب کر رہی ہے۔ نہیں یاری بات سمجھ، اس کے بہت سارے فسادات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ کہ عورت مرد کی محتاج رہتی نہیں ہے، کہتی ہے چھوڑنا ہے طلاق دے دو، طلاق اس کے لیے آسان۔ ٹھیک ہے، یہ کھاتی پیتی ہے، طلاق ہو گئی، اس کو کوئی شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہو، لیکن بیڑا غرق ہو گیا کس کا؟ بولو بھائی، بچوں کا، گھر برباد۔ اور اس کا دنیاوی نقصان تو نہیں، آخرت کا نقصان تو ہوگا۔ پیسہ بھی ہے، شوہر نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جیسے مرد میں اللہ نے شہوت رکھی، عورت میں بھی رکھی، تھوڑے دنوں میں یہ بھی جانوروں کی طرح ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دے گی۔ روحانی نقصان، تہذیب کو نقصان، اور بہت سارے بچے برباد۔ بچے اگر باپ کے پاس رہتے ہیں یا ماں کے پاس رہتے ہیں، تو ماں کے پاس رہیں گے تو اس کی حالات دیکھ دیکھ کے وہ بھی خراب۔ اور ماؤں سے بچے، ماں محبت بے شک بہت کرتی ہے، مگر بچوں کی تربیت کے لیے جو روب ہونا چاہیے وہ باپ میں ہوتا ہے، ماں میں نہیں ہوتا۔ روب کس کو اللہ نے دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے۔ اور اگر مرد کے پاس رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سارا دن تو نہیں بچوں کو گود لے کے پال سکتا، وہ نسل بھی رک جاتی ہے، اس سے گروتھ ریشو رک جاتا ہے۔ خاندان وجود میں آنا، ایک دو بچے ہوں گے تو آگے جا کے نہ ان کے چچا، نہ ماموں، نہ خالہ، نہ پھوپھی، تو وہ جو رشتہ داری جوڑنے کے فضائل اور اس میں جو انسان کے شرافت آتی ہے، تہذیب آتی ہے، ایک دوسرے کا بازو بنتے ہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم۔ تو ایسے معاشرے میں تھوڑے دنوں کے بعد حیوان وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، درندے وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، مہذب انسان وجود میں آنا شروع نہیں ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلا نقصان کیا ہوا کہ عورت جب کمائے گی، عورت کا کمانا حرام نہیں ہے، بعض صورتوں میں جائز ہے، اور کمائی تو کسی صورت میں بھی حرام نہیں ہے اگر حلال کاروبار کرتی ہے۔ بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں لیکن ان کی عوض میں جو آمدن آتی ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر خاتون کو کہتے ہیں کہ آپ گھر میں رہو، کمانا شوہر کی ذمہ داری ہے، پھر بھی وہ کماتی ہے اور ایسا کام کرتی ہے جو بذات خود حلال ہے، تو اس کی آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس کے اس عمل کو ناجائز کہا جائے گا کہ کیوں کر رہی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلا نقصان اس کا بتا دیا میں نے کہ اس سے جب عورت مرد کے تابع ہی نہیں رہی تو کیا ہے، دینا دے دے طلاق، تیرے سے زیادہ تو میں کما رہی ہوں. سعودی عرب میں جو طلاق کا ریشو بے پناہ بڑھ گیا ہے اور لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے اس سے شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کے لیے ملازمتوں کا حصول اتنا آسان بن گیا ہے اور اتنی زیادہ تنخواہیں کماتی ہیں کہ شوہر کی تنخواہ کم ہوگی، بیوی کی تنخواہ زیادہ ہوگی. اور یورپ جو ہے نا، امریکہ یورپ، یہ بہت یہ سلو پوائزن ہوتا ہے نا کہ ایسے طریقے سے زہر دو کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے. ایک تو ہوتا ہے کہ بم مار دو مکہ مدینہ پہ، ساری دنیا کہے گی امریکہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو دہشت گرد ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ حقوق کے نام پر ایسے طریقے سے قانون سازی کی جائے. بار بار ان کی این جی اوز آتی ہیں عرب حکمرانوں کے پاس، کیا عورتوں کو گھروں میں بٹھایا ہوا، ٹیلی ویژن پہ، میڈیا پہ، ڈراموں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ادھر شوہر جناب صبح آفس نکل رہا ہے، ادھر بیگم صاحبہ وہ اس سے اچھے آفس میں جا رہی ہیں. تو ہر عورت دیکھتی کہتی ہم مخنچو ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے گھروں میں پوچھے لگا رہے ہیں، ہم برتن دھو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے. یہ ہے لائف اسٹائل، اپنی گاڑی، شوہر کے پاس اپنی گاڑی، میرے پاس اپنی گاڑی، میرا اپنا ڈرائیور، اس کے پاس اپنا ڈرائیور. تو جب یہ کلچر دکھایا جاتا ہے نا، شریعت ہمیشہ اجتماعی مفاد کو دیکھتی ہے، انفرادی کو نہیں دیکھتی. اللہ کا قانون کہ اللہ سب کو دیکھ کے قانون بناتے ہیں. یورپ نے جو عورت کو آزاد کیا، چند عورتوں کو تو بڑی عزت مل گئی، لیکن عورت کی جو جنس ہے نا، عمومی طور پر عورتیں، ان کا بیڑا غرق ہو گیا. چند یہ جو ٹی وی پہ نظر آتی ہے نا عزت دار عورتیں، یہ چند ایک ہیں، جو کوئی شاہی خاندان کی، کوئی شہزادی ہوگی، کوئی ملکہ ہوگی، کوئی جناب سفیر ہوگی اقوام متحدہ کی، یہ چند ہیں. باقی عام عورت کی حالت وہاں جا کے دیکھو تو عورت کے پاس پیسہ کمانے کا سب سے آسان راستہ اپنے جسم کو فروش کرنا اور اپنی عزت بیچنا. کیا عزت ہے کہ دس دس سو سو مرد ایک عورت سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں مگر اس کو وہ معاوضہ نہیں دیتے جو بیوی کو دیا جاتا ہے. اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو باپ بننے کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ساری ذمہ داریاں خود ہی اٹھاؤ. تو کیا حشر کر دیا عورت کا اس معاشرے نے، عورت کے حقوق کے نام پہ. تو عربوں کے کلچر کو، مسلمانوں کے کلچر کو این جی اوز کے ذریعے، بار بار این جی اوز آئیں گی کیا گھروں میں. اب افغانستان میں امریکہ جب سے آیا ہے تو یہی ہو رہا ہے، گھروں میں جا جا کے این جی اوز خواتین کو کہہ رہی ہیں کیوں بھائی تم یہ گھر کی چار دیواری میں قید کیوں؟ اس کے لیے قید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ قید نہیں ہے، گھر کے اندر انسان محفوظ ہوتا ہے، قید جیلوں میں ہوتا ہے. بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ چھٹی کر کے فوراً، جب آفس سے چھٹی ہوتی ہے فوراً کہاں بھاگتے ہو؟ گھر. گھر اگر قید خانہ ہوتا تو فوراً چھٹی کر کے گھر کیوں بھاگتے آپ؟ کسی قیدی کو جیل سے رہا کر دیا جائے تو کیا وہ جب اس کا وہ تھک جائے گا تو کیا دوبارہ جیل کی طرف آئے گا وہ؟ عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مردوں نے تمہیں گھر کی چار دیواری میں قید کر رکھا ہے. گھر کے اندر ان احمقوں اور بیوقوفوں سے کوئی کہے کہ گھر بھی کبھی قید خانہ ہوتا ہے؟ گھر تھوڑی قید خانہ ہوتا ہے. اگر قید خانہ ہوتا تو اپنی آمدن خرچ کر کے کروڑوں روپے کے قید خانے جیل بنوا رہا ہے اپنے لیے کیا گھر میں؟ گھر میں تبھی اللہ نے قرآن مجید میں حسن کا لفظ استعمال کیا، محصنات. عورت قلعے میں ہوتی ہے، مرد کے قلعے میں محفوظ. جیل کا لفظ نہیں ہے کہ عورت اسیر ہے، اسیر کا لفظ نہیں ہے عورت کے لیے، حسن کا لفظ ہے، محصنات. حسن میں ہے اس کے قلعے میں، قلعے میں دوسروں سے حفاظت کے لیے. تو جلدی جلدی میں کوشش تو کرتا ہوں جلدی، لیکن کیا کروں، بات طول پکڑتی ہے. تو پہلا نقصان سمجھ میں آ گیا، سعودی عرب میں طلاق کا ریشو، حالانکہ وہاں دو تین چار شادیوں کا رواج ہے، پھر بھی عورتیں فارغ بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. شادیاں کیوں نہیں؟ جب جو ہو گئی ان کی طلاقیں، یہ نکاح مسیار جو سعودی عرب میں شروع ہوا یہ اسی وجہ سے شروع ہوا. اتنا طلاق کا ریشو، اتنا طلاق کا ریشو، وہاں کے علماء، وہاں کے مفتیان کرام تنگ آ گئے ہیں، عدالتیں عاجز آ گئی ہیں، ہر دوسرے دن طلاق طلاق طلاق، تو یہی کیسز آ رہے ہیں. تو جب فطرت سے بغاوت ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر فطرت انتقام لیتی ہے پھر. تو پہلا نقصان. دوسرا نقصان کیا ہے کہ یہ تو ان کو طلاقیں ہو رہی ہیں جن کی شادیاں ہو گئیں، دوسرا نقصان ہے کہ شادیاں ہی نہیں ہوتی. کیونکہ جب خاتون 50,000 کما رہی ہیں تو وہ 25,000 والے سے شادی کرنا اپنی توہین سمجھتی ہے، کہتی اتنا تو میں ہی کھا لیتی ہوں، اس مجھے اس کمبخت کی کیا ضرورت ہے، یہ مجھے پکوڑے کھلائے گا اور جو ہے نا ٹماٹر کھلائے گا لا کے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ جو کفو ہے نا کہ عورت ہمیشہ چاہتی ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، یہ غلط نہیں ہے. وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے تھوڑا اوپر لیول کا ہو، مالی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے قوت والا ہو، خاندانی لحاظ سے، تبھی تو وہ اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گی. سر کا تاج ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پاؤں میں جوتی جیسی مرضی پہنو، کپڑے جیسے مرضی پہنو، کم از کم سر کے تاج اور پگڑی اور ٹوپی کے لیے اچھی ہونی چاہیے. آپ نے کسی کی بھی چٹائی اٹھا کے سر پہ رکھ لی، لوٹا الٹا کر کے سر پہ رکھ کے جا رہے ہیں آپ کہ جی سر چھپانا مقصد ہے نا ٹوپی سے، گلاس الٹا کر کے رکھ لیا، بالٹی الٹی کر کے رکھ لی، اچھا لگے گا؟ تاج بادشاہ لوگ پہنتے ہیں، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں. تو عورت شوہر کو سر کا تاج بناتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہو، یہ نہیں کہ میں 50 اور یہ. البتہ بعض جو ماضی میں ایسا ہوا کہ کروڑ پتی لڑکی کی ایک غریب لڑکے سے شادی ہو گئی، تو وہ اس غریب میں پھر کوئی دوسری صفت ایسی ہوتی ہے، علم کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے وہ، یا یہ کہ خاندان کے لحاظ سے بہت اونچا ہے، تو وہ اس کی اس غربت کو کور کر دیتی ہے، اس کی اس عیب کی تلافی کر دیتی ہے وہ. لیکن نارمل حالات میں ایسا نہیں ہوتا تو شادی نہیں ہوگی. میں تنگ آ گیا ہوں یہ مسائل سن سن کے. لڑکی جاب کر رہی ہے اور لڑکا 8ویں پاس ہے، شادی ہو رہی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ہو جائے کسی طرح سے کامیاب. تو دوسرا نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ شادی نہیں ہوتی. تیسرا نقصان کہ مردوں کو جب بیوی کے منہ کی کمائی جس آدمی کو لگ گئی نا، وہ اس سے بڑا ہڈ حرام دنیا میں. معذرت کے ساتھ مسجد میں ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ کون سا اتنے مناسب ہیں ان کے لیے ایسا ہی لفظ. ان سے بڑا پھر ہڈ حرام دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسے واقعات آتے ہیں جس آدمی کو بیوی کی کمائی اس کے منہ کو لگ گئی نا، کیونکہ فری میں اس کو اتنا اچھا کھانے کو مل رہا ہوتا ہے کہ وہ پھر بیوی کو جاب چھوڑنے کا کبھی بھی نہیں کہتا. مثال کے طور پر برابر برابر کما رہے ہیں، 50 آپ کما رہے ہیں، 50 وہ کما رہی ہے، 1,00,000 گھر میں آ رہے ہیں، ظاہر ہے آدھے خرچے تو وہ پورے کر لے گی، چاہے اس کی ذمہ داری نہ بھی ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو شرکت ہو جائے گی. تو پھر کبھی دماغی طور پر انسان اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ یہ جاب چھوڑ دے. اب بعد میں آپ کو ضرورت بھی پڑی نا کہ نہیں بھائی گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، گھر میں بچوں کو تربیت کے لیے آپ گھر میں رہیں، آپ دل سے اس نظریے کو قبول بھی کریں گے، مگر آپ کا نفس اور آپ کی خواہشات اس نظریے کو قبول کرنے قبول ہونے نہیں دیں گے. نہیں بھائی، وہ لذت اور مزے اور چسکے سارے چھوٹ جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کتنے نقصان ہو گئے؟ 3. اور چوتھا نقصان، نقصانات کی اور بھی فہرست ہے، ابھی اس چوتھے پہ بیان ختم کر رہا ہوں، بہت نقصانات ہیں اس کے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. چوتھا نقصان کہ جب خواتین میں یہ ریشو بڑھتا ہے، تو پہلے تو خواتین کو رشتہ نہیں مل رہا تھا نا، خواتین نہیں کر رہی، پھر مردوں کی ریکوائرمنٹ، کیونکہ ان کو پتا ہے خواتین بھی بہت سی جاب کرتی ہیں، تو مرد یہ ریکوائرمنٹ کرتا ہے کہ میں نے ایسی خاتون سے کرنی ہے جو جاب کرتی ہو، شرط لگ رہی ہے، کروں گا ہی اس سے. اس سے کیا ہوگا؟ جو لڑکیاں جاب نہیں کر رہی ان کے رشتے آتے ہی نہیں، پہلے ہی نہیں ہو رہے، اب ان کے لیے ایک اور شرط لگا دی آپ نے. تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور ایسے کمبختوں کی ہو بھی جاتی ہے، بے روزگار ہے کچھ بھی نہیں، اور پھر ایسے کمبخت بھی دنیا میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جاب والی اس لیے چاہیے. ایک تو ہوتا نا، میں بھی بہت کما رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی کمائے، یہ بھی بے شرم. لیکن اس سے بڑا بے شرم وہ ہے جو ہے بھی، یعنی نظر بھی آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں جو جاب والی اس لیے چاہیے کہ میں نہیں کماتا. کیا مطلب؟ شادی کروں گا تو گھر چلے گا کیسے؟ میں تو کما نہیں رہا، نہ مجھے کمانا آتا ہے، مجھ پہ تو فلاں عامل بابا نے تعویذ کیے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا جاب ہوگی تو پھر بچے بھی پل جائیں گے، بیوی بھی پل جائے گی، اور میں بھی غریبی میں پل جاؤں گا. اور ایسی خواتین بھی ہیں جو اس قسم کے ہڈ حراموں سے شادی بھی کرتی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ آپشن بھی اگر گیا ہاتھ سے تو ایسے ہڈ حرام بھی نہیں ملیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے گھر بیٹھی بیٹھی، گزارا کرو. میں نے خود ایسے نکاح دیکھے ہیں، اور پھر ان خواتین کے ساتھ جو گزری، میں نے منع کیا کہ ایسے آدمی سے شادی مت کریں. بھئی جو آدمی یہ شرط لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا بھئی یہ اس کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کیا کرے، عمر نکل جائے گی، شاید شادی کے بعد اس کو ہدایت مل جائے, تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کو اس وقت نہیں ملی, شادی کے بعد کہاں سے ملے گی ہدایت؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خاتون کما کما کے شوہر کو بھی کھلا رہی ہیں, تھوڑے دن کے بعد دیور اور جیٹھ بھی ہٹ حرام ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کہ اب وہ پورے گھر کو کما کما کے کھلاتی ہے. پھر مشورہ مجھ سے لے رہی ہیں کہ میں ایسے آدمی کا کیا کروں. میں نے کہا اس سے طلاق لو, ایسے سسرال سے. تو بھئی طلاق لینے کے بعد کیا ہوگا؟ پہلی شادی میں جب ظاہر ہے رشتہ نہیں تھا, تبھی تو اس بدبخت سے کیا نکاح. طلاق کا ایک اور دھبا لگ گیا, پھر تو امکان ختم. پھر ہم بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی برداشت کرو, کم از کم وہ شوہر کا نام لگا ہوا ہے. وہ کہتی ہے میں جاب کرتی ہوں تو کم از کم لوگوں کو پتا ہے کہ کسی کی بیوی ہے. جب پتا چل جائے گا نا بیوی بھی نہیں ہے, تو ہر آدمی ہوس کی نگاہیں ڈالے گا. اور یہ قوم ایسی بدبخت ہے, ایسی بدبخت ہے کہ کوئی شخص اگر اس کا گھر بسانے کے لیے دوسری شادی کی بات کرے گا, اسے شہوت پرستی کے تانے دیے جائیں گے, اسے جو ہے نا یہ کہا جائے گا کہ یہ مولویوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, اسے یہ کہا جائے گا کہ حکیم الامہ سے عدل ہو نہیں سکتا تھا, تیرے سے بھی عدل نہیں ہوگا, اور ناممکن ہے عدل کرنا اس زمانے میں. سارے کام تو کر سکتا ہے مگر دو بیوں کو کھلا نہیں سکتا. اگر کوئی اس کی عزت بچانے کے لیے اس سے نکاح کی بات کرے گا, سارا خاندان اس کے خلاف ہو جائے گا. مولوی بھی اس کے خلاف, مفتی بھی اس کے خلاف, اپنے شیخ و مرشد پیر سے لکھے گا اصلاحی تعلق ہے, پیر صاحب منع کر دیں گے, نا 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 یہ تو ظلم ہمارے اکابر نے کبھی نہیں کیا, یہ تو صحابہ کر کے دنیا سے اس رسم کو ختم کر کے گئے ہیں. ہم تو تھانوی سلسلے کے ہیں, ہم تو نقش بندی ہیں, ہمیں تو نقش بندیوں پہ چلنا ہے, تھانوی پہ چلنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, صحابہ کیا کہتے ہیں, تابعین کیا کہتے ہیں, ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں, سب کو اٹھا کے پھینک دو. یہ دیکھو کہ میں کیا کہتا ہوں, میں تیرا شیخ ہوں, قرآن حدیث ایک طرف, اگر تجھے اپنے شیخ پہ اعتماد نہیں ہے, خانقاہ سے نکل کے دفاع ہو جائے یہاں سے. یہ ہو رہا ہے, سب جگہ نہیں ہو رہا لیکن بہت سی جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ برباد کون ہو رہی ہے. نہیں آئی بات سن, وہ عورت کل زنا کرتی ہے کسی سے جا کے, بتاؤ اس خانقاہ کی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ عورت کسی سے زنا کرتی ہے, اس وائز کی, اس مولوی کی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر آدمی اسے منع کرے گا. لیکن اس لڑکی سے سیٹنگ شروع کر دو, دوستیاں شروع کر دو, خفیہ باتیں شروع کر دو, تو کوئی طوفان نہیں آئے گا. بد نظری کا مرض ہے, کسی شیخ سے تعلق رکھو, کچھ دن میں انشاءاللہ درست ہو جائے گا. ہوتی ہے, جوانی کا جوش ہوتا ہے, شادی شدہ لوگ بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں. مایوسی کفر ہے, تبلیغ میں 4 مہینے لگاؤ, بہت ہلکا. بد نظری ہے لڑکیوں سے باتیں کرنے, ہر مرد میں ہوتا ہے ایکچولی. یہ تو آج کل کے دور میں کوئی بات نہیں, شیخ کی صحبت میں چند دن بیٹھو گے تو مرغے کھا کے, معذرت کے ساتھ, ہر خدا کی قسم میں اپنے آپ کو ان بزرگوں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا. میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, میں ایسی خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں نوجوان لوگ خانقاہیں چلا رہے ہیں اور ان کے یہ نظریات ہیں. میرے سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں ایک بیوہ خاتون سے, میں کروڑ پتی آدمی ہوں, بیوہ خاتون ہے, اس کا کوئی آسرا نہیں ہے, میں اس کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہوں, شادی بھی کر رہا ہوں. مجھ سے مشورہ لیا, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اس نے کہا میرے پیر و مرشد نے منع کر دیا ہے. تو میں نے کہا اگر پیر و مرشد کی ایسی طلاق یافتہ بیٹی ہوتی جس کی شادی کا امکان نہ ہوتا اور آپ اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتے, تو شیخ و مرشد اگر منع کرتے تو اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر ہاں کرتے تو پھر کس منہ سے ہاں کرتے؟ اپنی بیٹی بیٹی ہے, دوسرے کی بیٹی بیٹی نہیں ہے کیا؟ میں نے پھر ان کو بتایا کہ شیخ و مرشد سے تعلق رکھا جاتا ہے شریعت پہ چلنے کے لیے, نہ کہ شریعت کے مخالفت کے لیے. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو آپ کے شیخ کے خلاف برگلا رہا ہوں, آپ کے شیخ کے, میں اپنے آپ کو آپ کے شیخ کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا, میری کیا اوقات ہے؟ تو اللہ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے جس وجہ سے عزت ہو رہی ہے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ شیخ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اگر بالکل واضح دلائل قرآن و حدیث کے اور حقائق آپ کے سامنے ہو تو شیخ کی بات کی تاویل کر لو بجائے اس کے کہ اللہ اس کے رسول کی تاویلات کرو. شیخ کی بات کی کہ بھئی شیخ کی توجہ ان باتوں کی طرف نہیں ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں ہوتی, وہ دوسرے کاموں میں اتنے لگے ہوتے ہیں, ان کی توجہ ساری چیزوں کی طرف تھوڑی ہوتی ہے. تو اس خاتون کا کیا فون آیا کہ بھئی کیا ہوگا کہ آفس میں جب پتا چلے گا کہ طلاق یافتہ ہے تو سارے ہوس کی نگاہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, سارے آپس کی نگاہیں سارے سیٹنگ میں لگ جائیں گے. تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ پھر ٹھیک ہے یہ 3-4 سال پرانی بات ہے, اسی ذلت میں وہ زندگی گزار رہی ہے. تو اللہ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم, کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے کیوں فضیلت دی ہے بولو بھائی؟ اس لیے میرے بھائی یہ جو آج کل مردوں کی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرنی ہے جو کماتی ہو, ایسے آدمی کو بے شرمی کے تانے دے دے کے مار دیا کرو. نہیں یہ بات سمجھ میں, بولے شرم نہیں آتی, بیوی کی کمائی کھاتا ہے. یہ نہیں کہ ماشاءاللہ کتنا مچور آدمی اللہ نے ہمارے ملک کو دیا ہے کہ مہنگائی کے دور میں کتنی زبردست سوچ ہے اس کی. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, بالکل صحیح سوچ ہے. آج کل مہنگائی میں کون کھا کون سکتا ہے؟ مہنگائی تھی تو تُو نے صبح ناشتے میں بھائی تُو نے پراٹھے کیوں کھائے؟ پھر مہنگائی میں تو بھوسی ٹکڑے کھائے جاتے ہیں, قحط جہاں پڑا ہوتا ہے وہاں تو ٹکڑے بھی نہیں ملتے کھانے کو. دوپہر ناشتے میں برگر اور نہاریاں اور کولڈ ڈرنک کیوں کھائے تم نے؟ شام کو پھر چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ کا الگ سے انتظام کیوں ہو رہا ہے؟ تو دیکھو ایک عالم کی بڑی پیاری بات, وہ بس بتا کے بات ختم کرتا ہوں. عالم کا نام لینے بھی حرج نہیں ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا. میں کسی کے عالم کے بیانات سنتا نہیں ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہوتا, محتاج ہوں سننے کا, اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہوں لیکن وقت نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی ہو جاتا ہے تو سن بھی لیتا ہوں. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ کی جو صفت ہے نا خالق, لوگ یہ بھی مان لیتے ہیں آسان ہے, کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, تسلیم کر لیتے ہیں. اللہ کی صفت ہے قادر, طاقتور ہے, سب مانتے ہیں, ہندو بھی مان لے گا. لیکن اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جس پر ایمان لانا بڑا مشکل کام ہے, وہ ہے رب, پالنے والا. یعنی ہمیں اور آپ کو کھلا, اس وقت کون کھلا رہا ہے, کون پال رہا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ رب العالمین, صرف تمہیں نہیں سارے جہانوں کو پالتا ہوں. کیا مطلب؟ اللہ کے حکم پہ چلو. پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ. اور جو کہہ رہے بیوی کما کے لائے گی تو اس سے شادی کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے کہ پالنے والا اللہ نہیں ہے, پالنے والی کون ہے؟ بیوی ہے یا میری تنخواہ ہے. تو اللہ نے بار بار اس صفت کو بیان کیا, سبحان ربی الاعلی, میں بھی رب ہے پالتا ہے پالتا. جس کے دل میں اللہ کی اس صفت کا استحضار ہو جائے اس کو اللہ پر اعتماد اور توکل کی توفیق ملتی ہے کہ میرے بس میں جو ہے وہ میں کروں گا. پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. تو بھائی اللہ پہ توکل کرنا سیکھو, اللہ پہ اعتماد کرنا سیکھو, اپنی بیویوں کو عزت کے ساتھ گھروں میں بٹھاؤ, بولو کمانا ہماری ذمہ داری ہے, ہم کما کے تمہیں کھلائیں گے, جو ہو گیا جو, اور جو میری تنخواہ ہے نا کم ہے اگر تو اس کم میں بھی تمہارے ساتھ ہی گزارا کروں گا. اگر میں اس میں پراٹھے نہیں بنا سکتا سوکھی روٹی تو میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے سوکھی روٹی کھاؤں گا. یہ نہیں کہ میں باہر بیٹھ کے پٹھان ہوٹل پہ پراٹھے کھا رہا ہوں کیونکہ تنخواہ کم ہے اور تمہیں وہ تنخواہ میں غربت میں تمہیں مار رہا ہوں کہ بھائی چونکہ آمدن کم ہے اس میں ایک ہی آدمی پراٹھا کھا سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہو؟ اس آمدن میں دو گھر کے فرد پراٹھے نہیں کھا سکتے اور بچے بھی ہو گئے تو وہ تو مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے ایک تو وہ ایک میں ہوں, لہذا میں تو پراٹھا کھاؤں گا اور اس کے ساتھ انڈے کھاؤں گا اور آپ کو ناشتے کا ناغہ کرنا پڑے گا. نہ نہ نہ, اس کو بتاؤ دیکھو اگر تمہیں اس غربت سے تکلیف ہے تو وہ تکلیف میں تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں. گھر میں اگر ناشتے کے پیسے نہیں ہیں تو میں بھی بھوکا ہی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شریف عورت ہوگی تو سمجھ جائے گی, وہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو اللہ سب کو نیک شریف بنا دے. تو باقی یہ کہ اگر کوئی خاتون کسی اور وجہ سے کماتی ہیں, مثال کے طور پر کسی اسکول کو دیندار ٹیچر کی ضرورت ہے, سمجھتے ہیں کہ بھئی دینی اسکول ہے اس میں ٹیچر ایسی ہونی چاہیے جو دیندار ہے, اگر دیندار نہیں ملے گی بچے ضائع ہو جائیں گے. اس نیت سے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اجازت دے دیتا ہے کہ بھئی وہ اسکول کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اور اسکول کا بیڑا غرق ہونے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو بچے ہیں جو ان کی اچھی نیت سے انہوں نے ایک اسکول کھولا ہے تو وہ بچے خراب ہو جائیں گے, تو کمانا دوسرے درجے میں ہے, ٹھیک ہے تنخواہ بھی آئے گی لیکن بنیادی مقصد کیا ہے کہ تھوڑی سی دین کی تبلیغ ہو جائے, جا کے بچوں کو پڑھا دیا کرو, تنخواہ بھی مل جائے تو کوئی بات. یہ ایک ضمنی چیز ہے, اصل نہیں ہے. اسی طرح کسی مدرسے میں کوئی عالم اپنی اس کی بیوی عالمہ ہے وہ کہتا ہے بھائی تم مدرسے میں جا کے خواتین کو پڑھاؤ, آج کل پڑھانے والی خواتین زیادہ استعداد کی نہیں ہے, تمہاری صلاحیت زیادہ ہے, پڑھاؤ تو تنخواہ ملتی ہے, تو چلو ضمنی چیز ہے, مقصد یہ نہیں ہے, مقصد ایک خیر خواہی ہے. اسی طرح کسی کی زوجہ ڈاکٹر ہے تو بھائی ٹھیک ہے, لیڈ خواتین پردے والی بھی ہوتی ہیں, ان کو ایسی لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو پردے کا خیال کرے, ورنہ وہ کس کے پاس جائیں گی علاج کے لیے؟ مردوں کے پاس جائیں گی تو کوئی بات نہیں تمہیں کلینک کھولنے کی اجازت دے رہا ہوں میں. خوشی تو بہت ہو گئی اندر سے لیکن بہرحال کسی بھی عنوان سے اجازت ملی. لیکن چلو یہاں کچھ سمجھ میں آتا ہے, مقصد کمانا نہیں ہے, مقصد ہے انسانیت کی خدمت. کے بھائی با پردہ خواتین جو ہے نا ان کو مردوں سے علاج کرانا پڑتا ہے, تو اس لیے کوئی بات نہیں با پردہ خواتین کے لیے آپ صرف کلینک کھول لیں, یہ ایک الگ چیز ہے. اس کا میں خلاف نہیں ہوں, میں اس کے خلاف ہوں کہ مرد کے دل میں لالچ ہو. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس مرد کو بیوی کے منہ کی کمائی لگ گئی پھر ساری زندگی وہ کمانے میں پھر نہیں وہ آتا, الا ماشاءاللہ سوائے کوئی چند ایک کے کسی کو اللہ نے بہت توفیق دے دی ہو. تو اللہ یہ میں نہیں بیان کر رہی ہے, اللہ احکام سارے بیان کر رہے ہیں. بما انفقوا من اموالہم, کمانے کی ذمہ داری ہم نے کس پہ لگائی ہے؟ مرد کی. یہ ذمہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے, وظیفہ مرد کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ مردوں کو ان ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کیا عورتوں کا قبرستان میں جانا حرام ہے؟ جائز نہیں عورت کا قبرستان میں جانا. اس میں پھر علماء کی دو رائے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی جائز نہیں ہے, بعض کچھ گنجائش دیتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ بہت سخت پردے میں چلی جائے تو گنجائش ہے. جس کی رائے پر چاہیں عمل کریں. نامحرم کو سلام کرنا ہے اور نامحرم سے سلام لینا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بلا وجہ کسی نامحرم جوان عورت کو خام